الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم شیطان بنی نوع آدم کو بہکانے کے لیے مستقل بہانے تلاش کرتا رہتا ہے. اس کے ہاتھ میں کوئی بھی سرا آ جائے وہ اس کو استعمال کر کے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی ایکسکیوز، وہ ہر وقت اس کی تلاش میں رہتا ہے. تو اس وجہ سے شیطان سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی لوپ ہولز ہوتے ہیں، جن لوپ ہولز کو وہ ایکسپلوئٹ کرتا ہے، ان کو بند کیا جائے. یہ انگلش کی ایک ٹرم ہے کہ کہیں بھی کوئی لوپ ہول ہو تو اس لوپ ہول کے اندر انسان گر سکتا ہے، تو ان کو بند کیا جائے. تو ان مواقع کا سدباب کیا جائے، شیطان کے ہاتھ میں کوئی موقع نہ دیا جائے. اپنے طور پر انسان کوشش کرے، باقی نتائج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑے. تو ان لوپ ہولز کے اندر سے ایک لوپ ہول آج کے دور کے اندر شیطان کے ہاتھ جو آیا ہوا ہے، جس کو استعمال کر کے وہ دین پر چلنے والوں کو یا تو بہکاتا ہے یا ان لوگوں کو روکتا ہے جو کہ دین پر ابھی نہیں چل رہے. اس لوپ ہول کو استعمال کر کے، اس ایکسکیوز کو استعمال کر کے. اور وہ ایکسکیوز کیا ہے کہ وہ دل کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو، اتنے سارے لوگ دین پر چلنا شروع ہو گئے، دینداری کی زندگی گزار رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ آگے بڑھ کر کے دین کا علم بھی حاصل کر رہے ہیں، عالم بھی بن گئے ہیں، عالمات بھی بن گئی ہیں. لیکن ذرا ان کے دل کی حالت کو دیکھو کہ ان کے دل کی حالت ابھی تک ویسی کی ویسی ہی ہے، ویسے ہی خراب ہے. ان کے دلوں کے اندر ابھی بھی ویسے ہی ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں. گھرانوں کے اندر جو آپس کی چپکلش ہے وہ تو دور نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے وہ پھر دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ ایسے دین کا کیا فائدہ، یا ایسے دین پر تم چلنے کا کیوں ارادہ کر رہے ہو، تمہیں کیا ملے گا اس دین سے. تو یہ ایک لوپ ہول ہے، تو اس لوپ ہول کو ہمیں بند کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم اس اشکال کو، اس مشاہدے سے کے نتیجے میں آنے والا جو ہمارے دل میں ایک وسوسہ ہوتا ہے، اس کو ذرا اینالائز کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیزوں کی حقیقت سمجھائی کہ کوئی کام ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. تو ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی جسد بنی آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ کہ بے شک سن لو کہ بنی آدم کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، مدغہ ہے. جب وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے تو تمام کے تمام اس کے اعضاء پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اس کا تمام کا تمام جسم پاکیزہ ہو جاتا ہے، یعنی جسم کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ فساد یافتہ ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے تمام کے تمام اعمال فساد یافتہ ہو جاتے ہیں. سن لو کہ یہ انسان کا قلب ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے ایک بنیادی بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو بادشاہ ہے نا، جس کا کہ حکم اس کے جسم کے اوپر چلتا ہے، وہ اس کا دل ہے. اگر بادشاہ اچھا ہوگا تو وہ اچھے حکم نافذ کرے گا، صادر کرے گا، اور باقی جو جسم کے اعضاء ہیں جن کے اندر انسان کا دماغ بھی شامل ہوتا ہے، دماغ بھی جسم کا ایک عضو ہے، ذہن جس کو ہم کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، یہ بھی جسم کا ایک عضو ہے، تو اس کے اوپر بھی دل کا حکم چلتا ہے، دل جیسا حکم دے گا ویسا وہ عمل کریں گے، اگر دل اچھا حکمران ہوگا تو وہ اچھا حکم کرے گا، اگر دل برا حکمران ہوگا تو وہ برا حکم کرے گا۔ تو دراصل جو اہم چیز ہے انسان کے اندر وہ انسان کا دل ہوتا ہے، یہ دراصل بادشاہ ہے، یہ ملک ہے۔ اس دل کا معاملہ کیا ہے کہ یہ دل جو ہے وہ انسان کے ڈائریکٹ کنٹرول کے اندر نہیں ہوتا، یہ جو دل ہے نا یہ انسان کے ڈائریکٹ کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ انڈائریکٹلی انسان اس کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں بہت ساری جگہوں سے ملتی ہے، قرآن اور حدیث سب سے آگے آنے کی ضرورت مناسب ہے، اس کی دلیل ہمیں بہت ساری جگہوں سے قرآن اور حدیث میں ملتی ہے، جیسے کہ ایک مشہور آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے مابین ہے، اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے مابین ہے، یقلبہ کیف یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو پھیر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے، اس کا کنٹرول پروردگار کے ہاتھ میں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ ایک اور گناہ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر ایک اور نقطہ سیاہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ اور گناہ کرتا ہے تو اور نقطہ پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا تو اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس کے اندر دو عمل بتائے گئے ہیں، ایک عمل جو ہے اس کی نسبت انسان کے ساتھ کی گئی، وہ ایک فعل ہے، عربی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے فعل معروف جس کا کہ فاعل جو ہے وہ پتا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول جس کا فاعل جو ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا ہوتا۔ تو فعل معروف یہاں پر کیا ہے کہ اس کے اوپر دھبا لگ کے انسان عمل کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا فاعل معلوم ہے کہ بھئی جو انسان دل کا مالک ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، یعنی جس کے دل اندر دل ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، تو یہ عمل جو ہے اس کی نسبت انسان کی طرف ہوئی، اس کا فاعل جو ہے وہ انسان ہوا۔ اور دوسرا کام کیا ہو رہا ہے کہ دل کے اوپر داغ لگ رہا ہے، اس کا فاعل یہاں پر مینشن نہیں ہے، مذکور نہیں ہے، تو وہ فاعل جو ہے وہ کون ہے، وہ دراصل اللہ رب العزت کی ذات ہے، کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اپنی مشیت سے پھر اس کے گناہ کے نتیجے میں اس کے اوپر ایک داغ لگوا دیتی ہے۔ تو عمل کی نسبت یعنی گناہ کی نسبت بنی آدم کی طرف ہوئی، انسان کی طرف ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایک عمل جو ہے وہ دل کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، دل کے اوپر ایک افیکٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو افیکٹ ہے یہ انسان ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا، یہ افیکٹ انسان انڈائریکٹلی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اگر گناہ کرو گے تو افیکٹ آئے گا، گناہ نہیں کرو گے تو افیکٹ نہیں آئے گا، برا افیکٹ، توبہ کر لو گے تو اس کے اوپر انڈائریکٹلی ایک پوزیٹو افیکٹ آئے گا کہ وہ کلین اپ ہو جائے گا، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو وہ جیسا ہے ویسا کا ویسا ہی رہے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ تو عمل کی نسبت جو ہے وہ انسان کی طرف کی، گناہ کی نسبت انسان کی طرف کی، اور اس کے نتیجے میں ایک افیکٹ جو ہے، ایک اثر جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں بلکہ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا، ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا، ما کانوا یکسبون، اس کام کی وجہ سے، اس کسب کی وجہ سے جو کہ یہ کرتے ہیں۔ تو زنگ آ جانا جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ تعلق نہیں انسان کے ساتھ، وہ تو اس کے عمل کے نتیجے میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی دلیل پھر ہمیں حدیث پہ مبارکہ سے بھی ملی، اس کی دلیل ہمیں قرآن پاک سے بھی ملی. دل کی جو دل کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محبت کرنا، نفرت کرنا، خوف کھانا، یا کسی کے ساتھ مانوسیت پانا. یہ کیفیات ہوتی ہیں دل کے، یہ کیفیات جو ہوتی ہیں وہ انسان کے دل میں رہتی ہیں. تو دل کیفیات کا مقام ہے، یا تو یہ محبت کرے گا یا یہ نفرت کرے گا، یا یہ مانوس ہوگا یا یہ خوف کھائے گا، یا یہ بہادر ہوگا یا یہ بزدل ہوگا. تو یہ ساری کی ساری کیفیات جو ہیں یہ دل کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ کیفیات جو ہیں یہ کسی نہ کسی ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بھی دل کا ایک عمل ہے، اور اس محبت کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جس کا کہ مفہوم ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی بیویوں کے درمیان جتنا میں مساوات کر سکتا تھا اتنا تو میں نے کر لیا، یعنی میں نے ہر چیز جو ہے وہ اپنی بیویوں کے درمیان برابر سرابر بانٹی. جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا وہ سب کا سب بیویوں کے درمیان، ازواج مطہرات کے درمیان برابر تقسیم ہوتا تھا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی ہم جانتے ہیں کہ بیویوں کے درمیان برابر سرابر تقسیم ہوا ہوا تھا، اور یہ مساوات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کرتے تھے. لیکن اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ لیکن اے اللہ، جس چیز کے اوپر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس معاملے میں تو مجھے معاف فرما. اور اس حدیث کا کیا مفہوم محدثین نے، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس سے یہاں پہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی کہ دل کے اندر جو محبت کا جذبہ ہے نا، یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں اس کو برابر سرابر تقسیم نہیں کر سکتا کہ میں کسی بیوی سے اتنی محبت کروں، دوسرے سے بھی اتنی ہی محبت کروں، تیسری سے بھی اتنی ہی محبت کروں، چوتھی سے بھی اتنی ہی محبت کروں، یہ چیز میرے کنٹرول میں نہیں ہے اے اللہ، تو اس پر آپ مجھے معاف فرما دیجئے. تو اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ محبت جو کہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور اسی کا اپوزٹ، اسی کی ضد جو ہے وہ نفرت ہوتی ہے. نفرت بھی انسان کے دل کے کنٹرول میں نہیں، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دل کی کیفیت ہے. انسان کے کنٹرول میں کیا ہے؟ وہ عمل جو کہ وہ کرتا ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا کہ مادی چیزوں کو برابر سرابر تقسیم کیا، اس کے اندر بالکل انصاف کا معاملہ کیا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں تھا. لیکن دل کی کیفیت کنٹرول میں نہیں تھی، اس میں اللہ تعالی سے معافی مانگی. تو انسان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے وہ اعمال کرتا ہے ویسے دل کی کیفیات ہوتی ہیں. اگر وہ اچھے اعمال کرے گا تو اس کے دل کے اندر اچھی کیفیات آئیں گی، اگر وہ برے اعمال کرے گا تو اس کے دل کے اندر بری کیفیات آئیں گی. یہ ہے وہ ڈائیگنوسس دل کے حالات کا جو کہ ہمیں وحی سے ملتا ہے. یہ ڈائیگنوسس یعنی دل کی بیماری کا یا دل کی کیفیت کا ڈائیگنوسس ہمیں وحی سے ملنے والا وہ یہ ہے. لیکن جب انسان اپنے عقل سے ڈائیگنوسس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر عجیب و غریب قسم کی، یعنی جو بھی اس کے دل میں آئے، ذہن میں آئے، اس کا تجربہ اس کو بتائے، اس کا مشاہدہ اس کو بتائے، تو اس قسم کی وہ ڈائیگنوسس کرتا ہے. فار ایگزامپل، جو سوشیولوجسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں میں، انسانی معاشرے کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور آب و ہوا کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کے اثرات انسانی معاشرے پہ کیسے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی طرف سے ڈائیگنوسس کری ہے. ان کی ڈائیگنوسس کیا ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ بھئی جس علاقے میں لوگ رہتے ہیں نا، تو اس علاقے کی آب و ہوا کی وجہ سے ان کی دل کی کیفیات متاثر ہوتی ہیں. بات ایک حد تک ان کی غلط نہیں ہے، ان کی بات جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا بہت وزن ہے، کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں اور یہ ہمیں وہی سے بھی پتہ لگتی ہے، علماء کرام سے بھی ہمیں پتہ لگتی ہے، مشائخ بھی بتاتے ہیں کہ سخت علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کے دل جو ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک سختی ہوتی ہے، اور جو ہے جو شہری علاقوں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں تھوڑی سی نرمی، ان کے دل میں نرمی ہوتی ہے. اور اس کے دلیل کے اندر جو ہے وہ عرب کے جو ریگستان کے رہنے والے لوگ ہیں، جن کو ہم بدو کہتے ہیں، خانہ بدوش کہتے ہیں، ان کی مثال دی جاتی ہے کہ ریگستان کی جو سختی ہے اس کی وجہ سے ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں. اور مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی بڑے نرم طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی بات ضرور کی جاتی ہے. مکہ مکرمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جلال کی تجلیات زیادہ نمایاں ہیں, تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ جلالی ہوتے ہیں, اور نبی اور مدینہ منورہ کے اندر جمال کی تجلیات زیادہ ہیں, اس وجہ سے وہاں کے لوگ ان کے اندر جمال ہوتا ہے, نرمی ہوتی ہے. لیکن یہ دراصل وہ بات نہیں ہے جو کہ ہم قرآن اور حدیث سے پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن اور حدیث سے جو ہم نے بات پروف کری ہے نا, وہ ہے گناہ اور ثواب والی بات, نیکی اور نیکی تقوی اور گناہ والی بات, وہ ایک الگ موضوع ہے. دراصل ہم ان دونوں کو آپس میں مکس اپ کر دیتے ہیں, اس کو ہمیں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے, اس کو ہمیں الگ الگ سمجھنا چاہیے. وہ ایسے کہ ایک انسان بے شک ریگستان کا رہنے والا ہو, اس کے اندر ایک مزاج کی سختی تو ہے, لیکن یہاں پر مزاج کی سختی کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر دل کی سختی کی بات ہو رہی ہے. دل کی سختی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بے رحمی کی صفت آ جائے, وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ رحم کر نہ سکتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ریگستان کے رہنے والے لوگ, بدو لوگ بھی جو ہیں جو ایمان لے کر کے آئے, جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کری, انہوں نے بھی پاک بازی کی زندگی گزار کر کے دکھائی, انہوں نے بھی نیکی تقویٰ طہارت والی زندگی گزار کر کے دکھایا. ان میں بھی بہت بڑے بڑے صحابی گزرے, نیک اولیاء کرام گزرے. اور شہروں کے رہنے والے لوگ, جن کے بارے میں ایک عمومی تصور یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر بڑی نرمی ہوتی ہے, ان کے اندر ہی بھی بڑے بڑے منافق گزرے, بڑے بڑے مشرکین گزرے, بڑے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن گزرے, جنہوں نے ساری زندگی ہٹ دھرمی میں گزار دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کے نہیں دی, اور انہوں نے کیسے کیسے پھر لوگوں کو نقصان پہنچایا, کیسے کیسے ان کے آپس میں نفرتیں ہوتی تھیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جو قبیلے رہتے تھے ان کے درمیان اتنی لمبی لمبی جنگیں ہوتی تھیں کہ سو سو سال, پانچ پانچ سو سال تک جنگیں ہوتی تھیں, اور ان جنگوں کے اندر صلح کروانے ہی کے لیے دراصل وہ مکہ مکرمہ آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے کہ آپ آئیے اور آپ ہمارے درمیان صلح کروائیے, کیونکہ ہم ان جنگوں سے پریشان ہو چکے ہیں, ہمارے کتنے لوگ اس کے اندر ختم ہو چکے ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں, کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں. اور کئی سو سال کے بعد جو ہے وہ ان کو اس بات کا خیال آیا کہ نہیں, اب بس بہت ہو گیا, ختم ہونا چاہیے. تو یہ چیز, ایک مزاج کی سختی جو ہے نا, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن دل کی سختی سے یہاں پر مراد جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی والا معاملہ اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری والا معاملہ, دل کی نرمی, وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اس وجہ سے اس ڈائیگنوسس کے اندر جو کہ انسان اپنے عقل کی بیسس پر کرتا ہے, تجربے اور مشاہدے کی بیسس پر کرتا ہے, یہ کمپلیٹ ڈائیگنوسس نہیں ہوتا, اس کے اندر جھول ہوتا ہے, اس کے اندر انکمپلیٹنس ہوتی ہے. اسی طرح سے یا جس کبھی کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی اسی طرح کی سائنسز کے اسٹوڈنٹ تھے بلکہ ٹیچر تھے, تو انہوں نے اس کا ایک اپنے طور پر اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ڈائیگنوسس بتایا کہ اس بات میں نا لوگوں نے بڑی ریسرچ کری ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے وہ کیسے کنٹرول ہوتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی برٹشرز نے بھی بڑی ریسرچ کری تھی انڈیا کے اندر آ کر کے, اور دوسرے لوگوں نے بھی بڑی ریسرچ کری ہے. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ علاقے کی مٹی جیسی ہوتی ہے نا, تو لوگوں کے اوپر اس مٹی کے اثرات آتے ہیں, لوگوں کے اوپر مٹی کے اثرات آتے ہیں. اگر مٹی جو ہے وہ پتھریلی ہوگی, سخت ہوگی, بنجر ہوگی, تو وہاں کے لوگ جو ہے نا ان کے دل بھی بنجر ہوں گے, ان کے دل بھی سخت ہوں گے. اور اگر وہ مٹی جو ہے وہ نرم ہوگی تو وہاں کے لوگوں کے دل بھی نرم ہوں گے. اور اس سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے مثال کیا دی, اس کے اوپر مثال دی کہ کتابوں کے اندر رام اور کرشنا کی کہانی لکھی ہوئی ہے, یا پتہ نہیں رام اور لکشمی کی کہانی لکھی ہوئی ہے, اور اس میں یہ لکھا ہے کہ رام اور لکشمی جو تھے نا وہ ایک ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے, اور ان کے درمیان بڑی باہمی دوستی تھی, بڑی الفت تھی, محبت تھی, لیکن جب وہ ایک خاص مقام پہ پہنچے نا تو ان کے درمیان بڑی نفرتیں ہو گئیں, بڑا ان کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے, اور اس طرح سے وہ چلتے رہے حتیٰ کہ پھر ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. اب وہ اپنی جگہ پر پہنچے جہاں ان کو جانا تھا, پھر وہاں سے جب وہ واپس آئے تو پھر جب اس علاقے سے گزرے تو پھر ان کے درمیان نفرتیں, پھر ان کے درمیان لڑائی جھگڑا, پھر جب وہاں سے نکلے تو لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا. جب یہ واپس اپنی مقام پر پہنچے تو انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, عجیب معاملہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ایک تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ ہمارے تعلقات اتنے خراب ہو گئے, پھر دوبارہ ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں. تو یہ واپس اس علاقے پہ گئے جس علاقے کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا, وہاں جا کر کے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ہندوستان کے ایک جگہ تھی جہاں پر کہ دو دریا جو ہیں وہ آپس میں مل رہے تھے، یعنی دو دریا ایک ہی جگہ پر اتر رہے تھے، گر رہے تھے، اور گرنے کے بعد ان کا یہ حال تھا کہ اس دریا کا پانی بالکل الگ نظر آ رہا تھا اور دوسرے دریا کا پانی بالکل الگ نظر آ رہا تھا۔ تو اس سے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ بھائی اس علاقے کے اندر تو پانی آپس میں نہیں ملتا، تو انسانوں کے دل آپس میں کیسے ملیں گے؟ ٹھیک ہے، جب پانی آپس میں نہیں ملتا تو دل آپس میں کیسے ملیں گے؟ اور مجھے بتانے لگے کہ یہ چیز، یہ جگہ باقاعدہ ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ تو اس قسم کی جو کنکلوژنز ہوتی ہیں یا اس قسم کی جو نتیجے نکالتے ہیں نا، ان نتیجوں کے اندر بہت خرابی ہوتی ہے، بیکاز اس کے اندر سے اس کے ذریعے سے جو ہے نا انسان کے اندر ایک مایوسی بھی آتی ہے کہ بھئی آپ اگر اس علاقے میں رہتے ہیں نا تو اس علاقے کی چونکہ مٹی بنجر ہے، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب ضروری ہے کہ آپ لوگ آپس میں لڑ بھڑ کر ہی زندگی گزاریں، کیونکہ آپ کیا، اب آپ اپنے علاقے کی زمین کو تو کاشت کر کے جو ہے وہ نرم نہیں بنا سکتے نا، ساری کی ساری علاقے کی زمین کو پتا چلا یہ کاشت کریں، اس کے اندر پانی بہائیں، اس کے اندر اریگیشن کا سسٹم بنائیں تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائیں، یہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سولوشن، یہ سولوشن نہیں بتایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ سولوشن نہیں بتایا۔ تو دراصل یہ نتائج جو ہیں یہ صحیح نتائج نہیں ہے، صحیح نتیجہ، صحیح جو ڈائیگنوسس ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے عملوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر سختی آتی ہے، اس کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا آتا ہے، اور وہ دھبا اگر وہ ریز نہیں کرتا توبہ کے ذریعے سے تو وہ بڑھتا بڑھتا پورے کے پورے دل کو انگلف کر لیتا ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ صرف توبہ ہے، تاکہ دل کے اوپر سے یہ چیز ختم ہو اور پھر آئندہ زندگی کے اندر گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارتے ہیں تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور ہو جاتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نرم فرما دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کے درمیان الفت ڈال دی۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر دیتے نا، انفقت انفاق خرچ کرنا، اگر آپ ساری دنیا کے خزانے بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ والف بین ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا فرمائی۔ دیکھیں بالکل صاف ستھری بات ہے، کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اتنے زیادہ آپس میں دشمن لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے الفت اور محبت پیدا فرما دی، اور اس کی نسبت اپنی طرف کر کے بتا دی کہ ہم نے یہ الفت اور محبت پیدا کری۔ آپ کے اگر پیسہ خرچ کر دینے والا کام کرتے ہیں نا کہ جی، جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ ادھر بھی پیسے دے دیے، ادھر بھی پیسے دے دیے، اور کہا کہ ہاں اب تم لوگ جو ہے وہ بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ جیسے کہ ماڈرن ڈے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے تو اس آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز کو آپس میں مل جل کر کام کرنے کے لیے کیا چیز کی جاتی ہے، ان کو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں، ان کو اچھی سیلری دی جاتی ہے، ان کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کے آپس میں جو ہے نا وہ بہت سارے ایونٹس آرگنائز کرواتے ہیں، اور ٹیم وزٹس اور اس قسم کے ورلڈ ٹورز آرگنائز کرواتے ہیں۔ ہماری کمپنی میں بھی ہوتا تھا کہ جی سال میں جو ہے نا وہ جو ٹاپ پرفارمرز ہوتے تھے ان کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے نا کسی دنیا کی اچھی جگہ کے اوپر لے جایا جاتا تھا، اور وہاں پہ دس دن کا، پانچ دن کا پورا ٹرپ کروایا جاتا تھا۔ اس ٹرپ کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس کا ٹرپ کا مقصد یہ، محض یہ مقصد ہوتا تھا جس کے اوپر وہ ہزاروں لاکھوں ڈالرز خرچ کرتے تھے، کہ تاکہ ان کے درمیان ٹیم اسپرٹ پیدا ہو، یہ مل جل کر کے کام کرنے والے بن جائیں۔ تو مل جل کر کام کرنے والے تو وہ تھوڑا بہت بن جاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر الفتیں محبتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ہوتا ہے ایک انسینٹیو بیسڈ کہ بھئی ہاں پیسے ملیں گے، پروفٹ زیادہ ہو جائے گا، زیادہ اچھی سیل ہو جائے گی اگر مل کر کے کام کریں گے۔ وہ دنیاوی انسینٹیو بیسڈ ہوتا ہے، وہ انسینٹیو جب تک رہتا ہے اس وقت تک تو یہ حالات اچھے رہتے ہیں، جیسے ہی انسینٹیو ختم ہوتا ہے حالات پھر خراب ہو جاتے ہیں، بیکاز حالات کے خراب ہونے کی وجہ کچھ اور تھی، وہ دل تھا انسان کا، دل گندا تھا اس وجہ سے حالات خراب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیا قرآن کے اندر اس بات کو بالکل کلیئر پکا ٹھکا کر دیا کہ تمہارے دل جو ہیں وہ دراصل میرے کنٹرول کے اندر ہیں، میں اگر چاہوں گا تو ان کے اندر الفتیں پیدا کروں گا، اور اگر میں نہیں چاہوں گا تو الفتیں پیدا نہیں کروں گا، چاہے تم جو چاہو کر لو، تم جو چاہو کر لو، تم انسانوں کے دلوں کے درمیان محبتیں پیدا نہیں کر سکتے۔ تو ڈائیگنوسس اگر صحیح ہوگا تبھی علاج بھی صحیح ہوگا، اگر ڈائیگنوسس ہی غلط ہوگا تو آپ کو پتا ہے کہ علاج کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو رنجشیں ہوتی ہیں نا دلوں کے اندر، یہ لفظ رنجش جو ہے یہ ایک ذرا سا سافٹر لفظ ہے، ایک ذرا سا نرم لفظ ہے، اس کی بھی حقیقت کو سمجھ لیں۔ یہ رنجشیں جو ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک رنجش وہ ہوتی ہے یعنی دل کے اندر ایک تھوڑا سا کھچاؤ، دل کے اندر ایک غلط کیفیت، ایک بری کیفیت ہو جائے کسی کے بارے میں، اس کو رنجش کہتے ہیں۔ یہ جو رنجش ہوتی ہے نا یہ بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک رنجش وہ ہوتی ہے جو کہ دنیاوی ریزنز کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے اندر انسان کی خواہشات کا عمل دخل ہوتا ہے، انسان کی نفسانی خواہشات کا، شہوانی خواہشات کا عمل دخل ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تھی کیوں نہیں ملی، اور اس کی وجہ سے مجھے یہ چیز نہیں ملی، تو اس کی وجہ سے دل کے اندر ایک عداوت آ جاتی ہے، ایک نفرت آ جاتی ہے۔ خاندانوں کے اندر یہ رنجشیں ہوتی ہیں، حسد آ جاتا ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ کینہ اور بغض عداوت کے اندر تبدیل ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے دنیاوی رنجش، نفسانی خواہشات کی وجہ سے رنجش۔ اور ایک اور بھی رنجش ہوتی ہے، اور وہ رنجش جو ہوتی ہے وہ انسانوں کے درمیان ہوتی ہے کسی اصولی بات پر اختلاف ہو جانے کی وجہ سے، اصولی بات پر اختلاف کہ بھئی اس معاملے کے اندر ان کا اجتہاد کچھ اور تھا اور کسی اور کا اجتہاد جو ہے وہ کچھ اور تھا، دونوں نیک نیت تھے، دونوں علم رکھنے والے تھے، دونوں کو آخرت کی فکر تھی، دونوں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن اس معاملے کو انہوں نے ایک انداز میں سمجھا اور دوسرے نے کسی دوسرے انداز میں سمجھا۔ جب کبھی بھی اس قسم کا اختلاف ہو جاتا ہے نا، یہ اختلاف رنجش میں ریزلٹ کرتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے رنجش ہوتی ہے، لیکن یہ رنجش جو ہوتی ہے یہ اصول کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ دین کی وجہ سے بھی کبھی ہوتی ہے کہ بھئی دین کے اندر بھی جو ہے نا کسی نے یہ اجتہاد کیا، کسی نے دوسرا اجتہاد کیا۔ صحابہ کرام کے درمیان یہ چیز موجود تھی کہ ایک ہی معاملے کے اندر ان کا کچھ سمجھنے کا انداز کچھ تھا، دوسرے کا سمجھنے کا انداز کچھ اور تھا، اور یہ رنجش جو ہے وہ ساری یعنی تاریخ میں چلتی آ رہی ہے، یہ ہمیشہ رہی ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی، یہ ہمیشہ رہی ہے، یہ ہمیشہ رہے گی، آج کے دور کے اندر بھی ہے، یہ کل بھی تھی اور کل رہے گی بھی۔ یہ جو رنجش ہوتی ہے نا یہ بہت بری رنجش نہیں ہوتی، ہاں بھائی اگر نہ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ پریکٹیکلی اسپیکنگ، ہیومنلی اسپیکنگ، اس رنجش کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ رنجش جو ہے وہ انسانوں کے درمیان رہتی ہے، حتیٰ کہ یہ رنجش جو ہے وہ ان کے مرنے کے بعد بھی رہے گی، مرنے کے بعد بھی یہ رنجش رہے گی۔ اور قرآن کی ایک آیت جو کہ اس آیت کو یاد تو نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالی انسانوں کو جنت میں داخل کرنے والے ہوں گے تو جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے دلوں کی جو رنجش ہے اس کو دور فرما دیں گے، ان کے دلوں کی رنجش کو دور فرما دیں گے، پھر ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو بھئی اس وقت تک رنجش رہے گی نا، جنت میں داخل ہونے تک تو رنجش رہے گی، اور پھر دور کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو مفسرین نے اس کے اوپر نقطہ لکھا کہ یہ جو رنجش ہے نا جس کا کہ یہاں پر ذکر ہے، یہ دنیاوی رنجش نہیں تھی، یہ دنیا کے معاملات کے اندر رنجش کی بات نہیں ہو رہی، یہ دینی معاملات کے درمیان رنجش کی بات ہو رہی ہے، یہ اصولی رنجش، جو اصولی اختلاف کی وجہ سے جو رنجش ہو جاتی ہے علماء کرام کے درمیان ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ مشائخ کے درمیان بھی ہو جاتی ہے، اور کوئی انسان اس سے بری نہیں ہوتا، کوئی بھی انسان اس سے بری نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کہ بھائی بہت ہی اللہ کے ولی ہیں، ہر چیز کی بس یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ درویش صفت انسان، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ جی میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں، بالکل کلیئر ہوتے ہیں، لیکن جو بھی کام کرنے والا ہوتا ہے نا، کام کرنے والا ایکٹو جو ہوتا ہے، اس نے کچھ اچیو کرنا ہوتا ہے، اس نے کچھ گولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور گول سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ جی مجھے دنیا میں یہ چیز اچیو کرنی ہے، بے شک اللہ کی خاطر اچیو کرنی ہے، دین کی خاطر اچیو کرنی ہے، ایک نظام سیٹ اپ کرنا ہے. اب نظام سیٹ اپ کرنے کے درمیان نہ کچھ تو ہوتا ہے، یہ اس دنیا کا ایک نظام، یہ دنیا کا مزاج ہے، تو یہ چیز تو ہوگی. تو اس وجہ سے دل کے اندر اس قسم کی بات آ جاتی ہے، لیکن یہ رنجش، یہ بری رنجش نہیں ہوتی ہے، یہ نفرت عداوت کا سبب نہیں بنتی ہے، یہ کینے کا سبب نہیں بنتی ہے. اور اس کی وجہ سے پھر انسان ایسے اعمال نہیں کرتا جس کی وجہ سے کہ پھر وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سبب بن جائے. ٹھیک ہے، وہ اگر کرتا بھی ہے تو وہ بھی اصولی طور پر کر رہا ہوتا ہے، حق کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کبھی کسی دوسرے کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے. تو یہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں پہ جس رنجش کی بات کر رہے ہیں وہ دنیا کی خاطر ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی بات ماننے والے بنیں، شریعت کی پابندی کرنے والے بنیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں. لیکن ہم چونکہ ڈائگنوسس بھی غلط کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کا علاج بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس کا کیا علاج کیا جاتا ہے کہ فیملیز کے اندر کہ بھئی آپس میں الفتیں ہوں، محبتیں ہوں، تعلقات اچھے ہوں. اب اس کا حل ہم کیا نکالتے ہیں کہ جی ملنا جلنا زیادہ ہو، آپس میں زیادہ ملنا جلنا ہو، اور اس کے اندر پھر ہم بے پردگی تک کی نوبت تک آ جاتی ہے کہ جی پردہ، جہاں پہ پردہ مینٹین کرنا تھا، جہاں پہ کہ جی نامحرموں کے ساتھ بات چیت کرنے کی اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی بات آئی، اس کو بھی ہم اگنور کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو اپنے نامحرم رشتے داروں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، تاکہ رشتے جو ہیں وہ مضبوط ہوں، تاکہ خاندان جو ہے وہ ٹوٹے نہیں. تو اس معاملے میں عموماً گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، خاندان کے بڑے جو ہوتے ہیں، وہ شریعت کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. اور ان کی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنوں کے درمیان خرابی ہوگی تو خاندان ٹوٹ جائیں گے، لیکن ریزن ڈائگنوسس انہوں نے غلط کیا ہوتا ہے اور اس کا حل بھی وہ غلط نکال رہے ہوتے ہیں. تو خاندانوں کے اندر پھر پکنکس کی جاتی ہیں جی، کہ جتنا زیادہ پکنکس پر جائیں گے نا اتنا آپس میں محبتیں بڑھیں گی، جتنا زیادہ باربیکیو پارٹیز ہوں گی، جتنا زیادہ جو ہے وہ آؤٹنگ ہوگی مل جل کر کے، اتنا زیادہ محبتیں آگے بڑھیں گی. اور حتیٰ کہ جو بہت ہی دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جتنا زیادہ وی ول گو ٹو کانسرٹس ٹوگیدر، لیٹس گو ٹو سینما ٹوگیدر، اور آپس میں مل کر کے جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اچھے مل کر کے لوگ پاپ کارنس کھاتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، بڑی جی محبتیں، بڑی محبتیں آپس میں جو ہے تعلقات اچھے ہو رہے ہوتے ہیں. آج کے دور کے اندر ایک نئی مصیبت جو پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کہ جی فیس بک آ گیا، واٹس ایپ گروپس آ گئے، اب وہ خاندان میں آپس میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، خاندانی واٹس ایپ گروپس بن رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہر بندہ دنیا کے جس بھی، بیکاز اب تو خاندان جو ہے وہ اس طرح سے ہیں کہ دنیا کے ایک کونے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کونے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تیسرے کونے میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو واٹس ایپ گروپ کے اوپر سارے کے سارے سبسکرائب ہو جاتے ہیں اور پھر ہر چیز جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر بھیجی جا رہی ہوتی ہے. ہمارے رشتے داروں میں سے کسی نے اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا ایکسٹینڈیڈ فیملی کا، ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر سفر کر رہے تھے، موو ہو رہے تھے. تو یہ آج جو ہے وہ اس وقت کسی کا فون استعمال کر رہا تھا، اس لیے کہ ملک میں نہیں تھا، کسی اور کا فون پاس تھا. اب اس فون کے اوپر واٹس ایپ تھا، وہ فیملی کے گروپ پہ سبسکرائب تھے، لٹرلی ہر دو یا تین منٹ کے اوپر نا اس کے اوپر اپڈیٹ آ رہی تھی کہ اب وہ یہاں پہنچ گئے ہیں، اب وہ اس والے شاپ کے اندر پہنچے ہیں، وہاں سے یہ چیز کھا رہے ہیں، ان بچوں نے یہ دیکھا، وہ انہوں نے یہ کیا، پھر انہوں نے یہ کیا، اب وہ روانہ ہو گئے ہیں، اب ان کے اتنے کلومیٹر ہو گئے ہیں، اتنے کلومیٹر رہ گئے ہیں، اتنا یہ ہو گیا، اتنا وہ ہو گیا، اور یہ جی آپس میں محبتیں پیدا ہو رہی ہیں، خاندان جو ہے وہ جڑ رہے ہیں، اسٹینگ ان ٹچ ٹوگیدر، یہ واٹس ایپ گروپس بنتے ہیں، جی اسٹینگ ان ٹچ. اور کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محبتیں پیدا ہوں گی. تو لوگوں نے فیس بک پیجز بنائے ہوئے اس وجہ سے، فیملی فیس بک پیجز، پتہ نہیں کیا کیا ساجد، الحمدللہ فیس بک کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کیا کرتے ہیں. لیکن یہ حل نہیں ہے. کیوں یہ حل نہیں ہے؟ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے. ہمیں کسی اور بات کی طرف جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ایمان ہمارا کمزور ہے، اس وجہ سے ہم عقل اور مشاہدے کی بھی بات کر لیتے ہیں. تو مشاہدہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے بڑی محنتیں کری ہوتی ہیں اسٹیئنگ ان ٹچ ٹوگیدر کے اوپر، پکنکس اینڈ پارٹیز کے ذریعے سے، اور شریعت کو بالا اطاق رکھنے کے ذریعے سے، اور فیس بک پیجز اور واٹس ایپ گروپس کے ذریعے سے، اسی خاندان کے اندر جب کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر آپس میں شادیاں ہو گئیں، ایک بہن نے دوسری بہن کے بچوں سے آپس میں شادیاں ہو گئیں، اب جو ہے وہ ان بچوں کے درمیان کوئی تعلقات خراب ہو گئے. اب دیکھیے دو بہنوں کے درمیان کیا حالات ہوتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ بہنیں بہنوں سے کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی ہیں، وہ قسمیں کھا لیتے ہیں کہ جی نہ وہ میرے گھر آئے گا نہ میں اس کے گھر جاؤں گی. بھائیوں کے درمیان تعلقات اتنے خراب کہ گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، دنیا جہاں دیکھ رہی ہے کہ جی یہ حقیقی بھائیوں کے درمیان اس قسم کے تعلقات ہوئے ہوئے ہیں، بھائی بہن کے درمیان اس طرح کے تعلقات ہوئے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ ان چیزوں سے محبتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں. پھر ایک اور بڑا واقعہ کیا آتا ہے، بہت بڑا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ انہی خاندانوں کے اندر جن کے اندر بڑی الفتیں محبتیں تھیں، جب خاندان کا کوئی بڑا مر جاتا ہے نا اور پھر اس کی وراثت کی تقسیم کی بات شروع ہوتی ہے، تو شروع میں تو محبتیں رہتی ہیں، تھوڑی بہت اس طرح کے معاملات رہتے ہیں، تو کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا ہے اس چیز کو کہ جی اچھا وراثت بھی تقسیم ہونی تھی. بڑے عرصہ گزرنے کے بعد جب ضرورت پڑنی شروع ہوتی ہے لوگوں کو، تو پھر بات آتی ہے کہ اچھا وراثت بھی تقسیم ہونی تھی. اب دیکھیے ذرا آپس میں کیا تعلقات ہوتے ہیں. پھر ساری کی ساری دل کی کیفیات نکل کے باہر آنا شروع ہوتی ہیں. پھر اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پر اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی عقل لڑا رہے ہوتے ہیں، اپنے جذبات استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے خاندان جو ہے وہ جڑے رہیں، لیکن وہ خاندان نے اس طرح سے جڑنا نہیں ہوتا. بھائی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں، ہر ایک کے اپنے واقعات ہوتے ہیں، پھر وہ ضرورتیں سامنے آتی ہیں، نہ کہ جی وہ پرانی الفتیں محبتیں جو آپ نے پتہ نہیں کس طریقے سے بنانے کی کوشش کری تھی، وہ ریئل الفتیں محبتیں تو نہیں تھیں. تو اس وجہ سے حل جو ہے وہ تمام معاملات کے اندر دراصل شریعت کی پابندی ہی ہے. ہمارا کام ہے ہم اللہ کے نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں، کم از کم علم اور ارادے سے تو گناہ نہ کریں نا. اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، مجبوری کے تحت ہو جاتا ہے یا عادت کی وجہ سے ہو جاتا ہے، تو اس گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا معاملہ کریں، توبہ کر لیں، نہ کہ ان گناہوں کے ذریعے سے آپس میں محبتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں. گناہوں کو یعنی استعمال کر کے ایک پازیٹو چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیگیٹو اسباب اختیار کر کے پازیٹو چیز تو حاصل نہیں کی جا سکتی نا. تو اس وجہ سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان اصولوں کی تفصیل جو ہے وہ ہم اپنے علماء سے، مشائخ سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک عام انسان کو تفصیل سمجھ میں نہیں آتی، اس کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا. وہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے، نیکی کو گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی چیز جو کہ کسی خاص حالت کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ قابل قبول ہو جاتی ہے، اس کو وہ ناقابل قبول سمجھ رہا ہوتا ہے، اور جو چیز جو ناقابل قبول ہوتی ہے اس کو وہ قابل قبول سمجھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ مستقل رہتا ہے، وہ انسان کے دماغ کو مینیپولیٹ کرتا ہے، وہ اس کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے، اس طریقے اس وجہ سے وہ انسانوں کو کنفیوژن میں ڈال دیتا ہے. ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. مطلب ایک چیز ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں، علم کی روشنی میں اس کو دیکھیں، تو وہ چیز روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہے، لیکن لوگ اتنا اس کے بارے میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ گویا کہ پتہ نہیں کیا میتھمیٹیکل کوئی بہت ہی مشکل قسم کی بات ہے کہ پھر سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کے، لیکن وہ بات بڑی کلیئر ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اس لیول پر نہیں ہوتے سمجھنے کی، سمجھ کے لیول پر نہیں ہوتے، فقاہت کے لیول پر نہیں ہوتے، اور علم کے لیول پر نہیں ہوتے کہ وہ بات ہمیں کلیئرلی سمجھ میں آ سکے. اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے علماء کا محتاج بنایا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو علماء کے سامنے رکھیں اور ان سے معاملے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنے طور پر گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں. اپنے طور پہ گتھیوں کو سلجھائیں گے تو وہ گتھیاں جو ہے نا اور الجھتی چلی جائیں گی، اور ہی زیادہ الجھتی چلی جائیں گی، حتیٰ کہ معاملہ اتنا خراب ہو جائے گا کہ اب کوئی بھی اس کو نہیں سلجھا سکتا، اور پھر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، گھر جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں، زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ یہ بات فرما کر کے ہمارے لیے امید کی ایک کرن پیدا کر دی کہ یہ جو دلوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں یہ ہے تو بہت بڑی خرابی, لیکن دس از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ, یہ بالکل ایک ناس درست ہونے والا مقام نہیں ہوتا, اس کو درست کیا جا سکتا ہے. یہ چیز فزیکل نہیں ہوتی, تو کہتا نا ایک چیز فزیکل, ایک چیز خراب ہو جائے اب اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اگر آپ کے جسم کے اوپر ایک فزیکل اثرات ایسے پیدا ہو جائیں جس کے اندر کہ اب ایسی بیماری ہو جائے کہ دوا اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی, اب اس کے اوپر دوا جو ہے وہ آپ کرتے رہیں وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی, لمبا عرصہ گزر جاتا ہے وہ بیماری دور نہیں ہوتی, لیکن اب بہت کوشش کرتے ہیں, بہت علاج معالجہ کرتے ہیں, پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ چیز جو ہے نا انسان کے جسم کے ساتھ ہوتی ہے, یہ مادی دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. کچھ لوگ بیمار پڑتے ہیں, وہ بیماری ان کی ٹھیک نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, رضا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, لیکن روحانی دنیا کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہوتا. روحانی دنیا کا معاملہ بالکل مختلف ہے, وہ یہ ہے کہ انسان ایک انٹینجبل چیز کرتا ہے جس کا کہ کوئی فزیکل دنیا سے تعلق نہیں ہوتا, جیسے کہ گناہ ہے. گناہ کے اندر انسان کوئی ایسی چیز کرتا ہے جس کو کیا فزیکلی ناپ تول نہیں کر سکتے اس کا, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, انسان کے دل کے اوپر داغ لگ جاتا ہے, اور دل بھی کیا ہوتا ہے وہ ایسا جس کو کیا آپ وزن ہی نہیں کر سکتے. اس کا تعلق روحانی دنیا سے, وہ روحانی قلب کی بات ہو رہی ہے, جسمانی قلب کی تو بات نہیں ہو رہی ہے. تو روحانی دل کے اوپر داغ لگ جاتا ہے, اور توبہ وہ بھی ایک فزیکل چیز نہیں ہے, وہ بھی ایک انٹینجبل چیز ہے, وہ کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ دھبا دور ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے دلوں کے درمیان جو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں نا, یہ بھی کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. تو ہمارے لیے امید کی کرن یہ ہے کہ اس کو دور کرنا بھی بڑا آسان ہے, جس طرح سے اس کو لگانا بڑا آسان ہے کہ گناہ کرو فوراً دھبا لگ جائے گا, اسی طریقے سے اس کو دور کرنا بھی بڑا آسان ہے, توبہ کر لو. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام کے اوپر دشمنی کا ذکر فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ دشمنی کا معاملہ رکھتے ہو نا تو تمہیں کیسے بیہیو کرنا چاہیے. فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, کہ نیکی اور برائی جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, کہ تم اچھے انداز میں جو ہے نا اس کا بدلہ دو, یعنی اچھے انداز میں اس کا ریسپانس کرو. فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ, بس جب تم ایسا کرو گے تو وہ جس کے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت ہے, نفرت ہے, کأنہ ولی حمیم, تو وہ ایسا ہو جائے گا تمہارے لیے جیسا کہ بہت ہی گرم جوش دوست ہوتا ہے. تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اور اس کے درمیان عداوت تھی, دشمنی تھی, بغض تھا, لیکن اگر تم اچھے انداز میں اس کے ساتھ معاملہ کرو گے نا تو یہی دشمنی جو ہے نا وہ بہت گرم جوش دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی. تو یہ چیز ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے, ایک آسانی ہے کہ اگر کبھی خاندانوں کے درمیان, خاندانوں کے اندر, گھروں کے اندر اس قسم کی معاملات پیش آ جائیں تو ہمیں جو ہے وہ اچھے سے ہی ان کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے, اچھا معاملہ کرنا چاہیے, خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے, ان کو اچھی نصیحت بھی کر دیں اگر نصیحت کا موقع ہے. اگر نصیحت کا موقع نہیں ہے, وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کم از کم ان کے لیے دعا کریں, کوئی نہ کوئی سبب بنانے کی کوشش کریں کہ بھئی شاید کہ کسی اللہ والے سے ان کی ملاقات ہو جائے, کسی کی بات سننے کا ان کو موقع مل جائے, اور اگر اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے تو دل کے اندر ان کے لیے اچھا جذبہ رکھیں, دعا کریں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں کو تبدیل کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے ہیں. ہم نے اپنے چھوٹی سی زندگی میں جو حضرت کے حکم کے اوپر کام شروع کیا تو اتنے چھوٹے سے ٹائم کے اندر اتنی مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جس سے بظاہر کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی, بالکل ہی لگتا ہے کہ جی اس کے تو دل کے اوپر پردے ڈال دیے گئے, اس کے اوپر دل کے اوپر تالا ڈال دیا گیا ہے, اور خاندان والے پریشان, خاندان والے عجیب حالات بتا رہے ہیں, اور کوئی اس کو اپروچ کرنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا. لیکن وہی شخص کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرما دیتے ہیں, وہی شخص جو ہے وہ دین پہ چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے, وہی شخص جو ہے وہ نرم دل رکھنے والا بن جاتا ہے, نیک بن جاتا ہے, متقی بن جاتا ہے. تو اس طرح کی مثالیں ہمیں دنیا کے اندر نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کمزوروں کو ایسی مثالیں دکھا دکھا کر کے گویا کہ اس راستے کے اوپر کھڑا کر رہے ہوتے ہیں، مایوسی سے بچا رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آنکھیں کھول کر کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے بن جائیں گے، شریعت کو فالو کرنے والے بن جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات کو اچھا بھی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بہتر فرما دیں گے۔ اگر کسی کے حق میں بہتری نہیں لکھی ہوئی ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں سے باہر ہے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تھا کہ آپ سے زیادہ اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے والا اور کوئی نہیں تھا اور نہ کوئی کبھی آ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے بن گئے، لیکن ایسے بھی تو بہت سے تھے نا جنہوں نے مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی۔ تو ایسے معاملات بھی ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن ان سے قطع نظر ہمارا کام ہے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا۔ جیسا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھا اور ان کو بلاتے ہی رہے، بلاتے ہی رہے۔ ایمان والوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر تو ان کا ایمان سلامت ہے تو دنیا کی زندگی میں اگر وہ نیکی پر نہیں آ رہے نا، اگر وہ گناہوں سے توبہ کی زندگی پر نہیں آ رہے، تو پھر بھی ان کی زندگی میں اتنی نیکیاں ہوتی ہیں، اتنی عبادتیں ہوتی ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے لیے اچھے معافی کے سامان پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی رحمت کا ایک حصہ ظاہر کیا ہے، اپنی 100 حصوں کے اندر سے ایک حصہ اس دنیا کے اندر ظاہر کیا ہے، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو جانور ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ جتنی محبت اس دنیا میں نظر آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صرف ایک حصے کی وجہ سے نظر آتی ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ 99 حصے، اور وہ 99 حصے آخرت میں کس کے لیے محفوظ کر کے رکھے ہیں؟ کافروں کے لیے نہیں محفوظ کر کے رکھے ہیں، منافقوں کے لیے محفوظ کر کے نہیں رکھے ہیں، یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے، مشرکین کے لیے محفوظ کر کے نہیں رکھے ہیں، وہ محفوظ کر کے رکھے ہیں ان ایمان والوں کے لیے جو کہ اس دنیا میں گناہوں کی زندگی گزار کر کے چلے گئے۔ اس دنیا میں گناہوں کی زندگی گزار کر کے انہوں نے اس دنیا کے اندر توبہ نہیں کری، انہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے اوپر صبر نہیں کیا، تو اس وجہ سے ان کی دنیا کی زندگی تو خراب ہو گئی، ان کی دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت خراب گزر گئی، ناشکری کی وجہ سے اذیتوں کے اندر گزر گئی۔ لیکن اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی منتظر رہتی ہے۔ جیسا کہ ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں کہ اب یہ اللہ کی جوار رحمت میں چلا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پڑوس میں چلا گیا، اب اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے ماننے کی وجہ سے۔ بہرحال جیسا بھی تھا تو مجھے ماننے والا نا، میرے ساتھ شرک تو نہیں کرتا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہماری بات نہیں مانتا لیکن وہ ایمان والا ہے، تو ہم اس کے بارے بھی مایوس نہ ہو، اس دنیا میں تو وہ چلا جائے گا لیکن انشاءاللہ مرنے کے بعد جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو گھیر لے گی، اس کی معافی تلافی ہو جائے گی، ایونچولی آج نہیں تو کل وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا ہی کے اندر اپنے گناہوں سے معافی تلافی کر کے، توبہ کر کے، اس دنیا کی زندگی کو ہی اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر توبہ کلمات پڑھا دیں، ابھی مغرب میں تھوڑا سا وقت ہے، تو اس پہلے ہم توبہ کلمات پڑھا کے مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ دل میں اپنے تمام گزشتہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کر لیں اور پیچھے پیچھے کلمات دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربي العظيم الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعلنا نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنأ بعطائك. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اے کریم آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ جو بھی گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما, راتوں میں کیے معاف فرما, تنہائی میں کیے معاف فرما, لوگوں کے جھنمٹ میں بیٹھ کر کیے معاف فرما. اے اللہ جو گناہ یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما, جو کر کے بھول گئے اے اللہ ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ جن کو گناہ سمجھ کے کیا ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو ناسمجھی میں کیے ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں سے حصہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے سینوں کو بھی اپنے محبت کے خزینے بنا. اے اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی انگ انگ میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ اپنے ذکر کو جاری فرما. اے اللہ ہمیں ہر وقت ہر آن اپنا ذکر کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنا استحضار نصیب فرما, اپنا دھیان نصیب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہ فرما. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے, اے اللہ ہم نے آپ سے غفلت میں اپنی زندگی گزاری, آپ سے دور رہ کر کے اپنی زندگی گزاری. اے اللہ ہم نے اپنی زندگی کا بہت وقت ضائع کر دیا. اے اللہ اب ہم توبہ کرتے ہیں, اے اللہ آپ سے رجوع کرتے ہیں, اے اللہ صحیح معنوں میں آپ سے جڑنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرما, اے اللہ قبولیت والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اندر قابلیت تو نہیں کہ ہم آپ کے سامنے اپنے اعمال پیش کر سکیں, اپنی قربانیاں پیش کر سکیں, اپنا علم پیش کر سکیں. اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. اے اللہ صرف ایک گناہوں سے بھرا ہوا دل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ نفس پرستی والا اے اللہ اپنا نفس جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اے اللہ خواہشات کے اندر گھرا ہوا نفس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اے اللہ اس کو دے کر کے دھو دیجئے. اے اللہ اس کو اپنی نگاہ رحمت ڈال کر کے دھو دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں آخر کو آپ کے بندے ہی تو ہیں. اے اللہ ہمیں شیطان کی بندگی سے نکال کر کے اپنا صحیح معنوں میں بندہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے محبوب کی امت کے اندر ہونے کا لاج کی لاج رکھ لیجئے. اے اللہ آپ کے محبوب کی امتی ہیں, اگرچہ کہ ہم نے آپ کے محبوب کا دل دکھایا, آپ کے محبوب کی سنتوں کو چھوڑا ترک کیا, اے اللہ آپ کے محبوب کے طریقے کو چھوڑ کر کے آپ کے محبوب کے دشمنوں کے طریقے کو اپنایا. اے اللہ اس عظیم گناہ کے اوپر ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے آپ کے دشمنوں کے راستے کو اپنایا, اے اللہ ان کو نجات کا طریقہ سمجھا. اے اللہ اس غلطی کے اوپر ہمیں معاف فرما دیجئے.
اے اللہ ہمیں اپنی شریعت و سنت کے سامنے جھکنے کا کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے آپ کو جھکانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا کی زندگی کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ موت کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ موت کے بعد والی زندگی کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ قبر کے اندر منکر و نکیر کے سوال کے جواب دینا آسان فرما دیجئے، اے اللہ قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار دن بنا دیجئے، اے اللہ رحمت والا معاملہ فرما، اے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، اپنے قرآن کا سچا عشق نصیب فرما، اے اللہ آپ سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت نصیب فرما، اے اللہ دین کی قدر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ اپنی نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نعمتوں کے ظاہر ہو جانے سے پہلے نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کی نعمتوں میں پلے ہوئے بندے ہیں، اے اللہ نعمتوں کو ہم سے کبھی بھی دور نہ فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مصیبتوں اور آزمائشوں میں نہ پھنسا، اے اللہ ہمیں اپنے اختیار کے ساتھ اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ زمانے کے حوالے نہ فرما، اے اللہ اپنے دشمنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ فتنوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ بد اعتقادیوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ برے ماحول کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہماری تمام اولادوں کی، ہمارے اہل و عیال کی، دوست احباب کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام امت کی مشکلات کو دور فرما، اے اللہ امت کے زخموں کے اوپر، اے اللہ زخموں کو کم دوا فرما، اے اللہ امت کے ساتھ اچھائی والا معاملہ فرما، اے اللہ ان کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا، اے اللہ ان سے اس کو خصوصی طور پر قبول فرما، اے اللہ ان کو اپنی محبت والوں میں شامل فرما، اے اللہ جنہوں نے خدمت کری، اے اللہ ان کو اپنا خاص قرب عطا فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں اپنی دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ دین کا علم عطا فرما، علم کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جو بھی خاندانی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ دور فرما، اے اللہ آپس میں الفتیں محبتیں پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، آخرت کے غم کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ دنیا کے غموں سے ہمیں نجات عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔